الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله هو رسوله أحب إليه مما سواهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں ہے کیا چیز لوح و قلم تیرے محمد عربی کے آبرو حد و سرا کسے کے خاک درشنیس خاک برسرے ہو بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے بازیچے اطفال ہے یہ دنیا میرے آگے شب روز ہوتا ہے تماشا میرے آگے میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو دینی اسلامی بھائیوں اللہ رب العالمین نے دنیا کی حالت پر رحم کا فیصلہ فرمایا اور وہ انسانیت جو ذلیل و رسوا ہو گئی تھی وہ عورت جو گھریلو جانور سے زیادہ بدتر درجہ پا چکی تھی وہ معاشرت جس معاشرت کو جنگل کی معاشرت کہا جا سکے وہ پروان چڑھ چکی تھی وہ حوصلے جو بلندیوں کے لیے پیدا کیے گئے تھے وہ پستیوں کے لیے استعمال ہونے لگے وہ روشنی جو کمزور اور ناتوا گرتے پڑتے لوگوں کو راہ دکھلانے کے لیے استعمال ہونی تھی وہ روشنی آتش پرستوں کے آتش دانوں میں جل رہی تھی وہ قوت والے لوگ جو گرتوہوں کو تھامنے کے لیے پیدا کیے گئے تھے وہ گرنے والوں کو مزید گرا رہے تھے وہ دولت جو کبھی انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال ہونی تھی وہ ظلم و بربریت کی داستان رقم کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی. ظالم ظلم کرنا اپنی حق سمجھ رہا تھا اور مظلوم ظلم کو سہنا اپنا حق سمجھ رہا تھا. وہ دور جس دور میں کسی کی عورت پسند آ جاتی تو طاقتور اس عورت کو اٹھا کے لے جاتا اور جب ضرورت پوری ہو جاتی تو گھر کے کچرے کی طرح اس کو کچرا کنڈی میں پھینک دیا جاتا. وہ بچی جس کی پیدائش موجب ننگ و عار سمجھی جاتی تھی اور اس بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, اس بچی کے سر پر رحم کی کوئی دستی رکھنے والا نہیں تھا, شفقت کا کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا. انسانیت دم توڑ رہی تھی, سسک رہی تھی. ایسی حالت میں اللہ رب العالمین نے جب دنیا پر رحم کا فیصلہ فرمایا تو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی اور آپ کی پیدائش تھی کہ دنیا کی وہ بنیادی چیزیں جو کبھی عروج کا نشان سمجھی جاتی تھیں, جو کبھی سربلندی کا نشان سمجھی جاتی تھی, جو کبھی عزت کا نشان سمجھی جاتی تھی, جو کبھی پرستش کا نظام سمجھی جاتی تھی, جو کبھی مسجودیت کا نشان سمجھی جاتی تھی, اللہ رب العالمین نے ان کو گرا دیا اور دنیا کے اندر انسانیت کا لاشا ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ کوئی کچوا, کوئی بڑی ویل مچھلی کافی عرصے تک جاوید اور سامد کھڑی رہے, تیز اور تند ہواؤں کے جھکڑ چلنے کے بعد اس پر مٹی جم جائے اور کچھ گھاس پھوس اگائے اور کچھ گھاس پھوس اگانے کے بعد اس پر درندے, بھیڑیے, چڑیلیں, جنات اپنے نشیمن بنا لیں اور انسانیت کا لاشا تنے مردہ کی طرح پڑا ہوا ہو اور اس پر ہر درندہ خونخوار جانور اپنا نشیمن بنا کر ظلم کی داستان رقم کر رہا ہو کہ یکایک اس میں ایک روح کی کرن پیدا ہو جائے, روح کی ایک امید پیدا ہو جائے, زندگی کی رمق پیدا ہو جائے, زندگی کی حرارت پیدا ہو جائے اور وہ لاشا حرکت کرنے لگے تو اس پہ بسنے والی چیزیں خود بخود بے چین اور مسترب ہو جاتی ہیں. تو اسی طریقے سے دنیا کے اس سرزمین کے اوپر انسانی لاشا سرد پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر درندوں نے اپنا نشیمن بنا لیا تھا, الوؤں نے اپنا نشیمن بنا لیا تھا, بھیڑیوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا, چیتل نے اپنا گھر بنا لیا تھا, خوخار شیر نے اپنا نشیمن بنا لیا تھا کہ اتنے میں اللہ رب العالمین نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک ہستی کو مبعوث کیا, انسانیت کی تن مردہ کے اندر جان پیدا ہو گئی. جب جان پیدا ہوئی تو اس میں بسنے والے جنہوں نے اپنا نشیمن بنا لیا تھا ان میں استراب پیدا ہو گیا, وہ تلوار سوت کے باہر آ گئے کہ کون ہمارا نشیمن اجاڑ رہا ہے, کون انسانیت کے خون چوسنے سے روک رہا ہے, کون کرامت کا تاج انسانیت کے سر پر رکھنے جا رہا ہے, کون ہے جو عورت کے سر پر دوپٹہ رکھنے جا رہا ہے, کون ہے جو ماں کی ممتا دینے جا رہا ہے, کون ہے وہ ذات جس ذات نے عورت کو پستیوں سے اٹھایا بلندیوں کی اس بلندیوں پہ پہنچا دیا کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد انسانیت افکار کا وہ ارتقا آج بھی ان بلندیوں تک نہ پہنچ سکا, اس مقام تک نہیں پہنچ سکا کہ عورت جو پستی کا ذریعہ تھی, جو ذلت کا ذریعہ تھی, جو رسوائی کا ذریعہ تھی, اس عورت کو وہ بلندی دی کہ ولی کی ولایت کو روک دیا, قطب کی قطبیت کو روک دیا, ابدال کی ابدالیت کو روک دیا, ولی کی ولایت کو روک کر, علماء کی علم کو روک کر اور بڑے بڑے سورماؤں کی سورماؤں کو روک کر کہہ دیا گیا سن لو قیامت تک
کے لیے داستان رقم کر دی گئی ہے, یہ نوشتہ تقدیر بنا دیا گیا ہے. الجنت تحت اقدام ام النحاتکم, کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے. اگر ولایت چاہیے تو ماں کے قدموں میں ملے گی, عبدالیت چاہیے تو ماں کے قدموں میں ملے گی, خطبیت چاہیے تو ماں کے قدموں میں ملے گی. تو ایک نظام کے خلاف جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز اٹھائی ہے تو اس تنے مردہ پر جن لوگوں نے اپنا نشیمن بنا لیا تھا ان میں اضطراب پیدا ہو گیا, اور اضطراب بدی ہی تھا. یہ بے چینی بدی ہی تھی, یہ بے اطمینانی بدی ہی تھی کہ کسی کا گھر اجڑ رہا تھا جو ظلم پر رقم کیے گئی داستان پہ بنایا گیا تھا, جس کی بنیادیں ظلم پر تھی, جس کی بنیادیں سود در سود کے نظام پر تھی, جس کی بنیادیں انسانی حقوق کے غصب کرنے پہ تھی, تو ان کا بے چین ہونا بدی ہی تھا, ان کا بے کلی کا شکار ہونا بدی ہی تھا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور تشریف لانے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدا لگائی, یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تم فلاح پا جاؤ. جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدا لگائی تو اس صدا نے قریش کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی, کیونکہ وہ اس کلمے کے وزن کو سمجھ رہے تھے, اس کلمے کے مطالبے کو سمجھ رہے تھے. اور دوسری طرف ایک یمن میں آدمی بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے, بت کی پرستش کر رہا ہے, تو اس کا بت منہ کے بل گرتا ہے اور اس میں سے آواز آتی ہے, ولد النبی المنتظر الذي يخاطبه الحجر والشجر وينشق له القمر, کہ اس نبی جس کا انتظار کیا جا رہا تھا اس کی پیدائش ہو گئی, جس نبی سے درخت اور پہاڑ اور پتھر سب باتیں کریں گے, اور جس کے خاطر اللہ رب العالمین چاند کو دو ٹکڑے کر دیں گے. جب یہ اعلان ہوا, یہ صدا سنی, تو اس نے کہا, یا ایوہ الحاتف مسم هذا النبی, اے حاتف, اے آواز, اے غیبی آواز, بتلا تو وہ نبی کون ہے, ان کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا محمد, وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہو گئی. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش در حقیقت انسانیت کی تکریم کی پیدائش تھی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش در حقیقت انسانیت کے عروج کی پیدائش تھی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش در حقیقت عدالت اور انصاف کی پیدائش تھی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش در حقیقت باطل نظام کو پارا پارا کرنے کی پیدائش تھی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش در حقیقت رسم و رواج کے بندھنوں کو توڑنے کی پیدائش تھی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش در حقیقت بتوں کو سرنگو کرنے کی پیدائش تھی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش در حقیقت باطل نظاموں کو سرما کر کے اس کے اوپر ایک نئی عمارت عدل و انصاف کی کھڑے کرنے کی پیدائش تھی. تو تنے مردہ میں جو بے چینی پیدا ہو گئی تھی, جو بے اطمینانی پیدا ہو گئی تھی, جو بے کلی پیدا ہو گئی تھی, اس بے کلی بے اطمینانی کا انجام تو یہی ہونا تھا کہ وہ تلواریں سوت کے آئے. جب تلواریں سوت کے آئے تو دنیا نے دیکھا کہ اتنی خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ اپنے چہیتوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے لگا, اور وہ تاریخ رقم کی کہ اس سے پہلے اتنی ہیبتناک تاریخ آسمان اور چرخ بری نے دیکھی نہیں تھی کہ آسمان اور چرخ بری کانپ اٹھا, زمین تھر تھرا اٹھی, اور بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آگے کہا کہ اے اللہ کے رسول, تکلیف اور اذیت اور مصائب کی انتہا ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم جذبات سے اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمائے لگے، اے خبیب تم کیا ابھی سے گھبرا گئے؟ پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ ایسا کیا کہ ان کے سر پر آرا رکھ کے دو ٹکڑے کر دیے، ان کے بال نوچ دیے، کنگھیوں سے لوہے کے کنگھوں سے ان کی کھالوں کو نوچ ڈالا، بوٹیوں کو نوچ ڈالا، ہڈیوں اور گوشت کو جدا کر دیا، وہ پھر بھی صبر کرتے رہے، ابھی انتظار کرو اللہ کی مدد و نصرت آنے کی۔ یہ کشتی جو محمدی کشتی تھی، یہ ان نشیب و فراز سے گزرتی ہوئی، ان آزمائش کی تغیانیوں سے گزرتی ہوئی منزل کی طرف روا دوا تھی۔ کہ ایک طرف محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات کے سامنے سر بسجود ہیں، تو دوسری طرف ان پہ اوجڑی رکھنے کا منصوبہ کیا جا رہا ہے، اور اوجڑی رکھی جا رہی ہے، اور اس تکلیف سے سر اٹھا نہیں سک رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل جاتے ہیں، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوتی جاتی ہیں، روتی جاتی ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے جاتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا آغاز پیدائش سے ہی ہو گیا تھا، اور ہر وہ نظام جو باطل کی بنیادوں پہ وجود میں آیا تھا اس کو اپنی موت نظر آ رہی تھی، تو اس نظام نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مختلف قسم کی آزمائشوں کے فیصلے کر لیے۔ بیت اللہ میں بیٹھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا فیصلہ کیا، بیت اللہ میں بیٹھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے کے لیے انعامات مقرر کیے، بیت اللہ میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ٹھٹے مارنے کے فیصلے کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انتہائی چیبگو کیفیت میں اور بے چین ہو کر کہنے لگے کہ تبل لکا یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تم نے ہم کو اس حقیر کام کے لیے جمع کیا، تمہاری یہ ہلاکت ہو۔ اللہ کا جلال جوش میں آتا ہے، اللہ رب العالمین آیت نازل فرماتے نہیں بلکہ پوری سورت نازل فرما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کو تم کہتے ہو کہ ہلاکت اس کے مقدر ہو، ارے ابو لہب سن لو، قیامت تک یہ سورت پڑی جائے گی اور جو بھی پڑے گا تیری ہلاکت کے لیے بد دعا کرے گا۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ ماله وما کسب سیصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ یہ فیصلہ کر دیا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام چلتا ہے، عکاظ بازار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہوئے پھرتے ہیں، یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی قانون ساز نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی فرمان روا نہیں، یہ اعلان کر دو اللہ کے سوا جب کوئی نہیں تو تم فلاح پا جاؤ۔ یہ اعلان کیا جاتا ہے تو حقیقی چچا، وہ حقیقی چچا لوگوں کو کہتے ہوئے کنکری مارتے ہوئے اور صدا لگاتے ہیں، یا ایوہ الناس لا تصدقوہ فإنہ کذاب، اے لوگوں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرنا کیونکہ وہ جھوٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا کیا عالم ہوگا کہ ایک طرف مثبت دعوت، ایک طرف فلاح کی دعوت، ایک طرف کامیابی کی دعوت، ایک طرف جہنم سے نکلنے کی دعوت، ایک طرف جنت میں داخل ہونے کی دعوت، ایک طرف انصاف کی دعوت، ایک طرف محبت کی دعوت، ایک طرف ایثار کی دعوت، ایک طرف اخوت کی دعوت، ایک طرف مواسات کی دعوت، ایک طرف بھائی چارگی کی دعوت، ایک طرف محمود و ایاس کو ایک صف میں کھڑے ہونے کی دعوت، ایک طرف غریب کی مدد کرنے کی دعوت، ایک طرف مظلوم کی مدد کرنے کی دعوت، ایک طرف قرآن کے پیغام کی دعوت, ایک طرف علم کے نور کو پھیلانے کی دعوت, ایک طرف حدیث کے پیغام کو پھیلانے کی دعوت, ایک طرف انصاف کی دعوت, ایک طرف سیاست کے اعلیٰ سیاسی نظام کی دعوت, ایک طرف دستور کی دعوت, اور دوسری طرف ظلم و بربریت کی دعوت. اس دعوت کے مقابلے میں حقیقی چچا کھڑے ہو کر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف مخالفت کر رہے ہیں بلکہ اذیت دے رہے ہیں, کنکری مار رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس لا تصدقوا فإنه كذاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا کیا عالم ہے؟ اور یہ قافلہ چلتا ہے, اور پھر اس قافلے کے اندر وہ واقعات رونما ہوتے ہیں کہ حضرت عمار, حضرت سمیہ, حضرت خباب, حضرت خبیب, حضرت صہیب رومی, حضرت بلال حبشی, ایسی ایسی اذیتیں دی گئیں, ایسی ایسی اذیتیں دی گئیں کہ ایک طرف ایک اونٹ کے ایک گھوڑے کے پاس پاؤں باندھا گیا, دوسری طرف دوسرے گھوڑے سے پاؤں باندھا گیا, اور مختلف سمتوں میں بہا دیا گیا, اور صحابی کے دو ٹکڑے ہو گئے. برچی ماری گئی شرمگاہ پر, خاتون شہید ہو گئی, سولی پہ لٹکا دیا گیا, اور سولی پہ لٹکاتے ہوئے طنز و طعنہ کے تیر برسائے گئے, اور ہر ایک مذاق اڑانے لگا, ہر ایک ہوٹنگ کرنے لگا, ہر ایک تمسخر کرنے لگا, ہر ایک استہزاء کرنے لگا. ایسے عالم میں حضرت خبیب سے پوچھا جا رہا ہے کہ اے خبیب بتلاؤ کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تمہاری جگہ پہ ہوتے تو تم کیا برداشت کر لیتے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے ہر عاشق رسول کے لیے پیغام دیا, ارے تم ایسی بات کرتے ہو, مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں خاص صبح اور خبیب کو چھوڑ دیا جائے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخ رقم کی, حضرت سمیہ نے وہ تاریخ رقم کی, حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تاریخ رقم کی. یہ قافلہ چلتا ہے, اور قافلہ چلتے چلتے طائف پہنچتا ہے. طائف پہ پہنچنے کے بعد عجیب منظر نظر آتا ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف کے پاس جا رہے ہیں. عام طور پر اوباش لوگ چھچوری حرکت کرتے ہیں, لیکن معززین, معززین اور اشراف وہ کم سے کم اپنے مقام کی رعایت رکھتے ہیں. محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غرض سے کہ مکے کے اندر جو لوگ بس رہے ہیں وہ دیہاتی قسم کے لوگ ہیں, طائف کے لوگ تو ماڈرن ہیں, چلو ان کو جا کر دعوت دیں, ان کے اندر شعور ہوگا, ان کے اندر حق بات سننے کی طاقت ہوگی, وہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے, اللہ کے رسول کا پیغام کیا ہے, اور ظلم کیا ہے, انصاف کیا ہے. اس دعوت کو لے کے جب چلتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں, لوگوں کو دعوت دے, تھوڑا سا مائک تیز کر, گلے میں درد ہو رہا ہے. دعوت لے کے پہنچتے ہیں, جب دعوت لے کے پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر پیغام دیتے ہیں, محبت سے سمجھاتے ہیں, الفت سے سمجھاتے ہیں, عزت کا پیغام دیتے ہیں, سربلندی کا پیغام دیتے ہیں, دنیا کی امامت کا پیغام دیتے ہیں, دنیا کی عزت اور شہرت کا پیغام دیتے ہیں, دنیا کو امن کا گہوارہ کہنے کا پیغام دیتے ہیں, وہ معززین, وہ اشراف جن سے اس کی توقع نہیں تھی, وہ پستی میں اتر آتے ہیں, وہ ذلت کی اس گہرائی میں گر جاتے ہیں جس گہرائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا, جس کی انتہا کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اب عباس لڑکوں کو پیسے دے کے کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگباری کی جائے, ان کو اتنا رسوا کیا جائے کہ یہ دعوت یہی دب جائے, طائف کے پہاڑوں میں دفن ہو جائے. محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجنونہ جذبے کے ساتھ یہ دعوت لے کے جاتے ہیں, لڑکے پتھر برساتے ہیں, محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو جاتا ہے, تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں. یہ عباس لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کے گھسیٹ کے کھڑا کر دیتے ہیں. محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو استقامت کا پیکر ہیں, جو صبر کا پیکر ہیں, جو محبت کے پیامبر ہیں, جو اخوت کے پیامبر ہیں, جو ایثار کے پیامبر ہیں, جو انصاف کے پیامبر ہیں, جو امن کے پیامبر ہیں, جو شیر و شکر کرنے کا پیغام لے کے آئے ہیں, وہ تذبذب کا شکار نہیں ہوتے, لیکن بشری تقاضے کی بنیاد پر ان کے پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں, فرشتوں کو جوش آ جاتا ہے, اللہ رب العالمین کی رحمت جوش مارنے لگتی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں, کوئی پرسان حال کرنے والا نہیں, کوئی پرسہ دینے والا نہیں. ایسی تنہائی کے عالم میں بے سر
مکہ سامری کے عالم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور ایک باغ میں پہنچتے ہیں, اور باغ میں پہنچنے کے بعد ظالم انتہائی بدبخت اس کو بھی پیار آ جاتا ہے, اس کو بھی ترس آ جاتا ہے, اپنے غلام کو کہتا ہے یہ انگور کا خوشہ لے کے جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاؤ, ان کی حالت قابل رحم ہے, چپل تک چپک گئی ہے پاؤں سے, وہ خون سے لہو لہان ہو چکی ہے, پورا جسم مبارک چھنی ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین جبریل امین کو بھیجتے ہیں, جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, اے سرور کونین, اے احمد مصطفیٰ, اے احمد مصطفیٰ, دنیا آپ کی عزت کو نہیں مانتی, اس دنیا کا خالق, اس خزانے کا خالق, عزتوں کا بادشاہ, شہرتوں کا بادشاہ, وہ اللہ آپ کی عزت کو جانتا ہے, وہ اللہ آپ کے مقام کو جانتا ہے, یہ یہودی نہیں جانتے, یہ نصاری نہیں جانتے, یہ عیسائی نہیں جانتے, تو چھوڑ دیجئے ان کو, آپ سن لیجئے اللہ کو رحمت کا جوش کا معاملہ ہو گیا ہے, اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہے, اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے محمد ربی آپ کے لیے ہم نے طائف کے پہاڑوں کے فرشتے بھیجے ہیں, آپ صرف حکم فرمائیے طائف کے پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو سرما کر دیا جائے. محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا کہ وہ لوگ بچ گئے, اور آج انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ یہودی بدبخت بچ رہے ہیں, عیسائی بچ رہے ہیں, مجوسی بچ رہے ہیں اور جرت کر رہے ہیں.
پھر یہ سفر چلتا ہے اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بھی سکون سے رہنے نہیں دیا جاتا, گھر میں بھی سکون سے رہنے نہیں دیا جاتا, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا شہر چھوڑ دیں, ہجرت کے لیے روانہ ہوتے ہیں. سب لوگ یہ طے کر لیتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بہت معزز ہے, اگر ہم میں سے کسی ایک نے مارا تو قبائل کی جنگ ہو جائے گی, قبائل آپس میں ٹکرا جائیں گے, خون کی ہولی کھیلی جائے گی. لہذا سب نے یہ طے کیا کہ سب تلوار لے کے نکلیں گے, اور تمام لوگ تلوار لے کے جب نکلیں گے تو ایک ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کریں گے, جس کے نتیجے کے اندر کسی کے اوپر یہ خون بہا نہیں آئے گا. یہ طے کیا گیا, لیکن اللہ کو کچھ اور بھی منظور تھا, ان کی ناک خاک آلود کرنا مقصود تھا. اللہ رب العالمین بتانا چاہتے تھے کہ تم سب جمع ہو جاؤ, تم سب ایک جگہ ہو جاؤ, محمد عربی تنہا ہوں گے, ان کے غلام ابو بکر صدیق تنہا ہوں گے, پھر دیکھو ہم اس طرح نکال کے لے جائیں گے ان کو کہ دنیا شزدر رہ جائے گی, آنکھ کھلی کی کھری رہ جائے گی, زبان گنگ ہو جائے گی, ہاتھ ٹھہر جائیں گے, مورخ کا قلم رک جائے گا, یہ لکھ نہیں سکے گا کہ تاریخ نے دیکھا کہ ایک تنہا شخص نکل رہا ہے اور ساری طرف سے دشمن موجود ہیں, لیکن اللہ رب العالمین اس کو ایسے نکال کے لے جاتے ہیں جیسے کہ گو اور خون کے درمیان سے, لیت اور خون کے درمیان سے دودھ نکلتا ہے. اللہ رب العالمین اس طرح محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گن سے نکال کے لے کے جاتے ہیں, اور پھر سراقہ دیکھتا ہے, وہ 100 اونٹوں کے لالچ کے اندر نکلتا ہے, 100 اونٹوں کی لالچ میں نکلنے کے بعد سراقہ پہنچ جاتا ہے, موقع پا لیتا ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ سکے. اللہ رب العالمین حکم فرماتے ہیں اے سراقہ یہ غلطی نہ کرنا, یہ میرا محبوب ہے, اس کائنات کا سبب وجود ہے, اس کائنات کا کنز مخفی ہے, اور تمہارا وجود, تمہاری نقل و حرکت, تمہارا چلنا, تمہارا سوچنا, تمہاری صلاحیت اسی کی جوتیوں کا صدقہ ہے, اگر تم باز نہ آگے تو پھر ہم اپنی زمین سے کام لیں گے. زمین کو حکم دیا اے زمین پھٹ جا, سراقہ کو پکڑ لے, سراقہ پاؤں قبر تک دس جاتا ہے, اس کی چیخ نکل جاتی ہے, دنیا شزدر رہ جاتی ہے. اے اللہ کیا ماجرا ہے, آپ نے ایک شخص کے خاطر زمین کو شک کر دیا, اس کے اندر ایک شخص کو دھسا دیا جو عرب کا جڑیل نوجوان تھا, عرب کا کریل نوجوان تھا, بہترین نشانے باز تھا, جس کو 100 اونٹوں کی لالچ تھی, آج وہ زمین میں دھسا ہوا فریاد کر رہا ہے, پکار رہا ہے اے محمد مجھے معاف کر دو, اے محمد تجھے معاف کر دو. محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا رحمت المہداد, میں ایسی رحمت ہوں جو اللہ رب العالمین نے بطور ہدیے کے تم کو دی. تو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے سراقہ ٹھیک ہے, ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں, تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ سراقہ نے کہا کہ جب یہ قافلہ آپ کے پیچھے آنے لگے گا, میں ان کو دوسرے راستے پہ لے جاؤں. اللہ کے نبی کی دعا ہوتی ہے زمین سوراخا کو چھوڑ دیتی ہے. زمین جب سوراخا کو چھوڑتی ہے تو سوراخا پہ پھر لالچ کا غلبہ ہوتا ہے. جیسا آج چند ٹکوں کے خاطر, پیسے حاصل کرنے کے خاطر پادری جو سالہ قلاش ہو گیا تھا, اس کے پاس کچھ نہیں تھا, ایک گھوٹ کے چرچ کا پادری جس کو کوئی جانتا نہیں تھا, دو کوڑی کی حیثیت والا ناپاک نطفہ, وہ ناپاک نطفہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے چند ٹکوں کے خاطر کھڑا ہوتا ہے تاکہ بینک بیلنس بن جائے, لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے سوراخا کو زمین نے پکڑا تھا. اے پادری سن لے, تجھے بھی زمین پکڑے گی, دنیا دیکھ گی, انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, چند ٹکوں کے خاطر سوراخا نے پھر یہ ارادہ کیا, لیکن زمین نے پھر پکڑا اور سوراخا لرس گیا. اس کے بعد محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو چھوڑا ہے تو فرماتے ہیں, اے سوراخا اس وقت کو سوچو جب تمہارے ہاتھ میں بادشاہوں کے کنگن ہوں گے. تمہارے ہاتھ میں فارس کے بادشاہ کے کنگن ہوں گے. آپ سوچئے کہ کیسا موقع کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیاوی تعبیر کے اندر ان کا مستقبل بھی ناامیدی کی طرف جا رہا ہے, مدینہ طیبہ میں کیسے حالات پیش آنے والے ہیں کوئی اندازہ نہیں, اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں, فارس جو اس زمانے کی سپر پاور ہے اس کے کنگن ایک غلام کے ہاتھ میں نظر آئے, یہ پیغام دے رہے ہیں. اب آپ سوچئے کہ وہ کنگن کے پیغام سننے کے بعد, یہ ایک الگ واقعہ ہے کہ جب فتح فارس کی فتح ہوئی ہے اور قیصر تباہ ہوا ہے تو اس وقت پھر باقاعدہ بلا کر کنگن پہنائے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قافلہ نکلتا ہے, مدینہ طیبہ پہنچتا ہے. مدینہ طیبہ میں بھی یہ ظالم محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے ہیں, کبھی بدر کا مارکا بپا کرتے ہیں, کبھی احد کا مارکا بپا کرتے ہیں, کبھی خندق کا مارکا بپا کرتے ہیں, کبھی اوتاس کا, کبھی حنین کا, کبھی کون سا مارکا, کبھی کون سا مارکا, لیکن اللہ رب العالمین ان تمام حالت کے اندر بھی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب فرماتے ہیں. اور وہ وقت قرآن بیان کرتا ہے کہ وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ, تم اس وقت کو یاد کرو جو تم تھوڑے سے تھے. مدینہ طیبہ میں پہلی مردم شماری ہو رہی ہے تو 500 افراد ہیں, دوسری مردم شماری میں 600 اور 700 افراد ہیں, تیسری مردم شماری میں 1500 افراد ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, جب ہم تھوڑے سے تھے تو ہمیں کوئی زیر نہیں کر سکا, آج ہم 1500 ہیں, اب ہمیں کون شکست دے گا؟ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس وقت کو سوچو جب تم بہت سارے ہوگے لیکن تمہارے گرد لوگ ایسے جمع ہو جائیں گے جیسے کہ کھانے کی تھال کے گرد جمع ہو جاتے ہیں, ہر آدمی اپنا حصہ نوچ رہا ہوتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تعجب سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم 1500 بھی نہیں ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگ بہت زیادہ ہوگے, غصان کا غصہ اسرائیل, تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے سمندر کی جھاگ, لیکن تمہارا روب ان کے دلوں سے نکل جائے گا, تمہارا روب کافروں کے دلوں سے نکل جائے گا, اور کافروں کے دلوں سے نکلے گا اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے دل کے اندر وہن داخل ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, تم دنیا کے کتے بن جاؤ گے, تم دنیا کے درندے بن جاؤ گے, تم دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگو گے, قرآن کو بھی دنیا کے خاطر بیچو گے, مسجدوں کو دنیا کے خاطر بیچو گے, تم اپنی عزتوں کو دنیا کے خاطر بیچو گے, اپنی بیٹیوں کی عزت دنیا کے خاطر نیلام کرو گے, تم شراب پیو گے, تم شباب میں غرق ہو جاؤ گے, تم اپنے قوم کی عزت بیچنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے, تم اپنی ملت کی عزت بیچنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے, تمہیں موت سے نفرت ہو جائے گی. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تو موت سے محبت کیا کرتے تھے, تم ایک وقت ایسا آ جائے گا تم بڈھے ہو جاؤ گے لیکن تمنا کر رہے ہو گے کہ مجھے 100 سال اور مل جائے, پھر 100 سال مل جائیں گے, پھر تم تمنا کرو گے مجھے
دو سو سال مل جائے لیکن آخر کار یہ جام تم کو پینا پڑے گا, چاہے جوانی کی حالت میں پیو چاہے بڑھاپے کی حالت میں پیو, پھر تمہیں حساب کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا. آج مسلمانوں کے دلوں سے حب الدنیا داخل ہو گئی اور حب رسول ختم ہو گیا, حب الدنیا داخل ہو گئی عشق رسول ختم ہو گیا, حب الدنیا داخل ہو گئی سنت رسول کا عشق نکل گیا, حب الدنیا داخل ہو گئی نماز کی محبت نکل گئی, حب الدنیا داخل ہو گئی روزے کی محبت نکل گئی, حب الدنیا داخل ہو گئی پردے کی محبت نکل گئی, حب الدنیا داخل ہو گئی داڑھی کی محبت نکل گئی, حب الدنیا داخل ہو گئی زمزم کی محبت نکل گئی, حب الدنیا داخل ہو گئی بیت اللہ کی محبت نکل گئی. آج بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر غیبتیں کرتے ہیں, بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر اللہ کی معصیتیں کرتے ہیں, بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر ٹھٹے لگاتے ہیں. ارے بھول گئے وہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کی جلال گاہ ہے, بھول گئے
تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہی ہوگا جو ہو رہا ہے, اس کا انجام یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. پھر کیوں روتے ہو؟ اپنے ہاتھ سے اپنی متاع لٹا دی. تمہارے ابا اجداد تو بہت کچھ دیکھے گئے تھے. اللہ کہہ رہے ہیں فآواکم وآیدکم بنصری, ہم نے تم کو ٹھکانہ دیا, ہم نے تمہاری مدد کی, ہم نے تم کو عزت دی اور تم اس بلندی پہ پہنچ گئے کہ تم فارس کے دربار میں کھڑے ہو کر, حالانکہ تمہارے جسم پر شاندار لباس نہیں تھا, تمہارے ہاتھ میں شاندار تلواریں نہیں تھیں, تمہارے قدموں کے تلے کوئی شاندار محلات نہیں تھے, تمہارے قدموں کے نیچے کوئی عمدہ سواریاں نہیں تھیں, لیکن تم رستم کے دربار میں کھڑے ہوتے ہو, فارس کے دربار میں کھڑے ہوتے ہو, اس شان سے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہاں کا مجمع کانپ رہا ہوتا ہے اور دو فرد, ایک طرف ربیعہ ابن عامر ہیں دوسری طرف حذیفہ ابن یمان ہیں, اس شان سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم کو ہم سے مذاکرات کرنے ہیں تو ہمارے رسول کے اصولوں کے مطابق کرنے ہوں گے, ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم بیٹھے رہو ہم کھڑے ہو کے بات کریں, یہ نہیں ہو سکتا, یا تو تم ہم کو بھی بیٹھنے دو یا پھر تم بھی کھڑے ہو جاؤ. وہ ہکا پکا رہ گیا, آج تک اس دربار میں ایسی آواز کسی نے نہیں بیان کی. پھر انہیں وہ پیغام دیا کہ ہم خضرا پودے نہیں ہیں, ہم دگ دگ کے بندر نہیں ہیں, ہم کاٹ کے الو نہیں ہیں کہ ہمیں جو چاہے بیچ دے جو چاہے خرید لے جس طرح چاہے گھما دے. کہنے لگے تم بات کرتے ہو سنو, اللہ تعالی اللہ نے ہم کو مبعوث کیا لنخرج العباد, ہم تمہاری غلامی کے لیے نہیں آئے, تم رزاق نہیں ہو, تم ناصر نہیں ہو, تم معیز نہیں ہو, تم مدل نہیں ہو, تم دنیا کے نظام چلانے والے نہیں, تم سپر پاور نہیں ہو, اللہ تعالی اللہ نے ہم کو مبعوث کیا. ہر مسلمان کے دل کی آواز, لنخرج العباد من عبادت رب العباد من عبادت عباد, کہ بندوں کی بندگیوں سے نکال کر, الى عبادت رب العباد بندوں کے بنانے والے خالق کائنات کی بندگی میں داخل کر, ومن جور الادیان الى عدل الاسلام, باطل ادیان کے جور و ستم کے تحت پڑی دم توڑتی ستکتی ہوئی جو انسانیت ہے نا, اس انسانیت کو اسلام کے عدل و انصاف کا مزہ چکا دے. ومن ضیق الدنیا الى ساعۃ الدنیا والآخرہ, دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا اور آخرت کی وسعتوں کے قابل بنا دے. اس شان سے یہ پیغام دیا. پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ دنیا ہماری زبان سے بولتی تھی, دنیا ہمارے قلم سے لکھتی تھی, دنیا ہماری آنکھ سے دیکھتی تھی, دنیا ہمارے دماغ سے سوچتی تھی, دنیا ہمارے اداروں میں دو قدموں کے ساتھ دو زانوں بیٹھا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم کو کچھ سکھائیے. ہم دنیا کے استاد تھے, ہم کتب خانے مزین کر رہے تھے, کتب خانوں کو آراستہ کر رہے تھے, ہم علوم و فنون کے دریچے کھول رہے تھے, ہم علوم و فنون کی نئی نئی کتابیں رقم کر رہے تھے. پھر جب ہم نے اس مقام کو بلایا, اس مقام کو بلانے کے بعد ہم اس پستی میں چلے گئے کہ آج صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان تو یہ تھی کہ وہ شاہوں پہ حکمرانی کرتے تھے, اور ہماری ذلت کی انتہا یہ ہے کہ ہم غلاموں کی غلامی کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا. تو تو میرے عزیز دوستو بھائیو یہ کیوں ہو گیا, یہ سب کیسے ہو گیا کہ 1500 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کسی کی جرت نہیں کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے. اگر جاسوس آ رہا ہے اور آ کر حالات کا جائزہ لے رہا ہے تو اپنے ہاں جا کے بتلاتا ہے کہ میں ایسی جگہ سے آیا ہوں, میں رستم کے دربار میں بھی گیا ہوں, میں ہرقل کے ہاں بھی گیا ہوں, میں قیصر روم اور قیصر کسرا کے پاس بھی گیا ہوں, لیکن میں نے ایسا دربار نہیں دیکھا کہ محمد ربیع صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں تو سب لوگ ایسے خاموش بیٹھ جاتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے ہیں, اگر وہ ہلیں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے, محمد ربیع صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھا کے کوئی دیکھتا نہیں, محمد ربیع صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو کوئی قطرہ زمین پہ گرنے نہیں دیتا, میں ایسے معزز شخص کے ہاں سے آ رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کا یہ عالم کہ کئی میل کے فاصلے پہ لوگ کانپ رہے ہیں, اور آج محمد ربیع صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام موجود ہیں لیکن محمد ربیع صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ایک تسلسل ہے جو رک نہیں رہا, اور یہ عالم کہ کوئی ہماری آہ و فغاں کو سننے والا نہیں, کوئی ہمارے احتجاج کو سننے والا نہیں. آپ سوچئے تو ظلم کی انتہا کہ مارو مارو اور رو بھی نہیں, فریاد بھی نہ کرو, اس سے زیادہ کوئی پستی کی امید کی جا سکتی ہے, اس سے زیادہ کوئی تکلیف کی حالت ہو سکتی ہے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ویسی احترام کرنے کی ضرورت ہے جیسا میرا احترام کرنے کی ضرورت ہے, موسیٰ علیہ السلام کا ایسا احترام کرنے کی ضرورت ہے جیسے میرا احترام کرنے کی ضرورت ہے, سارے پیغمبروں کا احترام کرنا ضروری ہے, اگر کسی پیغمبر کی بے حرمتی کی تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. جس طریقے سے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب القتل ہے تو اس طرح گستاخ عیسیٰ علیہ السلام, گستاخ موسیٰ علیہ السلام, گستاخ یوشع علیہ السلام, گستاخ شیس علیہ السلام بھی واجب القتل. ایسا مساوات کا مذہب, ایسے امن کا مذہب کہ جس کے ہاتھ کے اندر پاکیزگی ہو, جس کے ہاتھ میں غم کو ختم کرنے کا مسیحا ہو, اور اس کو دہشت گرد قرار دے کے اس کو مارا بھی جائے, اس کے پیغمبر کی گستاخی بھی کی جائے, حالانکہ آج دنیا کا وجود محمد ربیع صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. تو جب میں غور کرنے لگا تو مجھے دو باتیں سمجھ میں آئی. ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ مسلمان نام کا مسلمان, کام کا مسلمان نہیں. مسلمان مسجد میں تو مسلمان ہے, بازار میں مسلمان نہیں, ایوان میں مسلمان نہیں, درسگاہوں میں مسلمان نہیں, تربیت گاہوں میں مسلمان نہیں, معاملات کی دنیا میں مسلمان نہیں, معاشرت کی دنیا میں مسلمان نہیں, اخلاق کی دنیا میں مسلمان نہیں, اور عبادت کے اندر بھی چند عبادتوں میں مسلمان ہیں باقی عبادتوں میں مسلمان نہیں. آپ بتلائیے کہ اس سے زیادہ کیا بدقسمتی ہوگی کہ ایک صاحب سنانے لگے کہ حرم میں ان کے دوست گئے, وہ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد ان کی صبح ہوتی تھی اور مغرب سے لے کر فجر تک بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے تھے مسجد حرام کے صحن کے اندر, اس کے بعد اذان سے پہلے ناشتہ کر کے سونے چلے جاتے تھے, حرم میں بیٹھ کر فلمیں دیکھتے تھے. تو بتلائیے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر, اس سے اچھا کہ بیت اللہ میں بھی اس کو خوف نہیں آ رہا, بیت اللہ کے اندر بھی جیب کاٹ رہا. تو ہم مسلمان نام کے رہ گئے. اور دوسری بات جو سمجھ میں آئی کہ ہم بریلوی تو ہیں, ہم شیعہ تو ہیں, ہم دیوبندی تو ہیں, ہم وہابی تو ہیں, ہم فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں, ذرا ڈھونڈیے کہ مسلمان کہاں ہیں. تو کہتے ہیں کہ مسلمان کے بارے میں مت پوچھئے, آپ یہ بتلائیے کہ آپ قبر کو سجدہ کرتے نہیں کرتے. اگر مسلمانوں کا اجتماع کہیں ہو جائے تو لگتا ایسا ہے کہ روحانی امراض کا ایک بیمار خانہ. اگر مسلمانوں کا کہیں اجتماع ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ مفادات کے بندوں کا ایک گروہ جس میں سے ہر ایک کا رخ ایک طرف نہیں, کسی کا مشرق, کسی کا مغرب, کسی کا شمال, کسی کا جنوب, کسی کا زمین کے نیچے, کسی کا آسمان کے اوپر. اور اگر دیکھا جائے تو عقائد کے چوچو کا مربع ہے, خوابوں کے عقائد, دادا نانا کے عقائد چوچو کا مربع بنایا. اور پھر ہم اس طرح تقسیم ہو گئے. تقسیم ہونے کے بعد پھر تجارتی بنیادوں پہ تقسیم, مفادات کی بنیاد پہ تقسیم, رشتوں کی بنیاد پر تقسیم, دوستیوں کی بنیاد پہ تقسیم, پھر صرف اسی پہ اکتفا نہیں, سیاسی بنیادوں پہ تقسیم. یہ فلاں لیگ کا ہے, یہ فلاں لیگ کا ہے, یہ فلاں لیگ کا ہے, یہ فلاں لیگ کا ہے. مسلمان لیگ کا بھی کوئی ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کے غم کو اپنا غم سمجھنے والا بھی کوئی ہے کہ نہیں؟ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے اندر بھی پوائنٹ اسکور کیا جا رہا ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار میں نے اس طرح کیا تاکہ میری سیاسی حیثیت بن جائے, اس نے اس طرح کیا وہ غلط ہے, فلاں نے اس طرح کیا. تو کس طریقے سے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرو گے جب تقسیم در تقسیم ہو چکے؟ ایک مسجد کے اندر تم ایک نہیں ہو, ایک گھر کے اندر تم ایک نہیں ہو, ایک خانقاہ میں تم ایک نہیں ہو. مرید, ایک مرید دوسرے مرید کی ٹانگ کاٹ رہا ہے کہ وہ شیخ کے قریب کیسے ہوگا, ایک مقتدی دوسری مقتدی کاٹ کر رہا ہے وہ وہاں قریب کیسے بیٹھ گیا, ایک استاد ایک شاگرد دونوں ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹ رہے ہیں, وہ شاگرد میری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتا, وہ استاد میری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتا؟ نند دیورانی جٹانی آپس میں لڑ رہے ہیں, بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے, چچا بھتیجوں میں لڑائی ہو رہی ہے. کس طرح محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرو گے؟ 1947 سے پہلے ایک قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی, 1947 کے بعد آج ایک ملک, ایک عظیم ملک ایک قوم کو تلاش کر رہا ہے. اس قوم کے اندر, اس ملک کے اندر سندھی تو ہے, پنجابی تو ہے, بلوچی تو ہے, مہاجر تو ہے, پٹھان تو ہے, سردار ہے, رعایا ہے, محکوم ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. انسان بھی ہے کہ نہیں؟ مسلمان بھی ہے کہ نہیں؟ پھر کیوں روتے ہو؟ اپنے گھر کو ہم نے خود جلایا, دشمن کو ہم نے خود جری کیا. 57 اسلامی ممالک کے اندر کوئی ملک ایک ہے؟ اللہ نے کون سی نعمتیں تم کو نہیں دی؟ کس احساس کمتری میں مبتلا؟ انتہائی اہم تجارتی گزرگاہیں تمہارے پاس, انتہائی اہم گولڈ مائنز تمہارے پاس, پٹسن تمہارے پاس, پلاسٹک تمہارے پاس, پٹرول تمہارے پاس, اعلیٰ دماغ تمہارے پاس. تمہارے دماغ یہاں سے ہائی جیک کر کے وہاں پر تمہارے خلاف چیزیں بناتے ہیں. اگر تمہارے پاس نہیں تو ایمان نہیں, تمہارے پاس نہیں تو اتحاد نہیں, تمہارے پاس نہیں تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق ایک ساتھ پہننے کا جذبہ نہیں, پھر کیوں روتے ہو؟ یہ حالات جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں, فَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ ہمارا تمہارا محتاج نہیں. بغداد جو علم کا گہوارہ تھا, جو انسانی سطرت کی بڑی جگہ تھی, لیکن جب انہوں نے اللہ سے بغاوت کی, اپنے مسائل کے اندر الجھ گئے, فروعات کے اندر ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگے, سیاسی چپکلشیں پیدا ہو گئی, قومیت کو پروان چڑھایا جانے لگا, عصبیت پروان چڑھنے لگی, ایک دوسرے کی مفادات کی جنگ ہونے لگی, تو پھر اللہ رب العالمین نے ایک اجڑ گوار منگولوں کو کھڑا کیا, تاتاریوں کو کھڑا کیا, 21 لاکھ کی آبادی میں سے 18 لاکھ کو کاٹ کے پھینک دیا. لیکن پھر بھی سنو, پھر بھی کان کھول کے سنو, اللہ رب العالمین نے دنیا کو بتلا دیا کہ ہم 21 لاکھ میں 18 لاکھ کو مار دیتے ہیں, مارنے کے بعد پھر بھی اسلام کو باقی رکھتے ہیں. سلطنت عثمانیہ کو جا کے دیکھو, اسپین کو جا کے دیکھو,
خوارزم شاہ کی سلطنت کو جا کے دیکھو تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین ہمارے تمہارے محتاج نہیں. پھر ان تاتاریوں کو اللہ رب العالمین نے اسلام کے قدموں میں لا کے ڈالا, اور ان تاتاریوں سے اللہ رب العالمین نے 800 برس تک اسلام کی حفاظت کروائی. فتاوی عالمگیری اسی خاندان کے ایک فرد کی لکھی ہوئی, شامی اسی خاندان کے ایک فرد کی لکھی ہوئی. تو مسلمانوں, اگر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے اور عشق رسول کا دن منانا چاہتے ہو تو آج کے دن فیصلہ کرنا پڑے گا, ہم ایک قوم ہیں, ہم ایک امت ہیں, ہم مہاجر نہیں ہیں, ہم پٹھان نہیں ہیں, ہم بلوچی نہیں ہیں, ہم سندھی نہیں ہیں, ہم مہاجر نہیں ہیں, ہم عربی نہیں ہیں, ہم عجمی نہیں ہیں, ہم سوڈانی نہیں ہیں, ہم ایرانی نہیں ہیں, ہم تاجکی نہیں ہیں, ہم افغانی نہیں ہیں, ہم مسلمان. ہوا سماکم المسلمین, ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا, اور ہمارے کوئی مفادات نہیں, ہمارے مفادات محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے وابستہ ہے. محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ دن ہے تو ہم کہیں گے دن ہے, محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ رات ہے تو ہم کہیں گے رات, محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انصاف ہے تو ہم کہیں گے انصاف, محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرما دیا کہ تمہیں یہ چیز اس کو دینی ہے چاہے ہمارے دل پہ آرے چلیں ہم اس کو دے دیں گے, تاویلات نہیں کریں گے. پھر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن عشق رسول سے منایا جائے. مبارکباد کے مستحق اس دفعہ حکومت کہ اس نے یہ جرات مندانہ اقدام کیا کہ آج کا دن عشق رسول کے نام سے معنون کر دیا, اس کا نام رکھ دیا. لیکن حکومت سے لے کر نیچے چپڑاسی تک میں درخواست کرتا ہوں, اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ایک ایک کا دامن پکڑ کے, ایک ایک کا پاؤں پکڑ کے کہتا خدا را قرآن کو کھولو, اپنی تصویر دیکھو اس کے اندر, خدا را سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو اور دیکھو کہ کہاں پر تم نے اللہ کے حکموں کو توڑا. کیا یہ پاکستان اس دن کے لیے حاصل کیا گیا تھا؟ ہم ایک دوسرے کے کلیجہ کاٹیں گے, ہم ایک دوسرے کی عزت کو بٹا لگائیں گے تو کیا ہی اچھا ہوتا, تم ہندوستان میں رہتے, ہندوؤں کے ہاتھوں سے کٹ مرتے, کم سے کم شہید تو ہوتے. آج قاتل بھی شہید نہیں, مقتول بھی شہید نہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ آج سوچنا پڑے گا. آج جہاں عشق رسول کا دن ہے وہ آج وہیں پر یوم احتساب بھی ہے. عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ عشق رسول کے آئینے میں دیکھو اپنی تصویر. اگر عشق رسول سے مناسبت ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو, لیکن اگر عشق رسول سے مناسبت نہیں ہو رہی تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر سن لو, تحب الرسول, تم اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن وانت تظہر حبہ, تعصر رسول وانت تظہر حبہ, تم رسول کی نافرمانی کرتے ہو اور محبت کا دعویٰ کرتے ہو. ان فی العمری ان فی الفعال لبدیع, میری جان کی قسم افعال کی دنیا کے اندر یہ اچھمبے کی بات. کیوں؟ اصول ہے ان المحب لمن يحب يطيع, کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی نقل کرتا ہے. تو آج آپ ہاتھ کھڑے کر کے اللہ سے وعدہ کیجئے کہ اے اللہ آج کے بعد سے ہم عاشق رسول کے سوا نہیں جئیں گے, اور انشاءاللہ کہیے ہم سب عاشق رسول ہیں. اے پروردگار عالم ان ہاتھوں کو دیکھ, اے اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے, اے اللہ ہم زندہ ہیں اور حضور کی شان میں مستحق ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سچا عاشق نصیب کرے. آخر دعوانا